الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وقال عز وجل كما ورد في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ النساء کی آیت نمبر 134 اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 8 بیان کی گئی ہیں. انشاءاللہ آج کوشش ہوگی کہ ان دو آیات مبارکہ کے حوالے سے اسلام میں قیام عدل اجتماعی اور خاص طور پر امت مسلمہ کی جو ذمہ داریاں ہیں اس موضوع پر بات کر لیں. یہ بات آپ کے علم ہے کہ ان خطبات جمعہ میں ہم قرآن حکیم کی ان آیات مبارکہ کا مطالعہ کر رہے ہیں جن کا آغاز یا ایھا الذین آمنو سے ہوتا. قرآن حکیم میں 92 مقامات ایسے ہیں جہاں رب کائنات نے اہل ایمان کو مخاطب فرمایا اور دین اسلام کے اہم احکامات ہیں کہ جو یا ایھا الذین آمنو کے صیغے سے دیے گئے. جہاں تک عدل اجتماعی کا تعلق ہے تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس کا دنیاوی ہدف دنیا میں عدل و انصاف کا قیام ہے. رب کائنات نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ان تمام پیغمبروں کا جو اصل دنیاوی ہدف تھا وہ یہ کہ دنیا میں عدل قائم ہو، قسط پر مبنی انصاف قائم ہو. جہاں تک آخرت کا یہ اخروی آبجیکٹو یا ہدف کا تعلق ہے تو وہ بھی بالکل واضح ہو جانا چاہیے کہ آخرت میں انسان جہنم کے عذاب سے بچ جائے، عذاب الہی سے بچ جائے، جنت میں داخل ہو جائے، یہ اخروی ہدف ہے. لہذا قرآن حکیم کی ایک بڑی اہم آیت ہے سورۃ الحدید آیت نمبر 25 جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد بیان فرمایا. یہ صرف ریفرنس کے طور پر عرض کر رہا ہوں، اس پر کبھی تفصیلی بات بعد میں کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، یقیناً ہم نے ہی اپنے رسولوں کو بھیجا تھا واضح نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، دلائل کے ساتھ. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ہی نازل کی تھی ان کے ساتھ الکتاب، شریعت کی تعلیمات، احکامات، والمیزان اور نظام عدل و قسط، ایک ایسا نظام جو عدل پر مبنی ہو. لیقوم الناس بالقسط، اور ہم نے انبیاء کو یہ ساری چیزیں اس لیے دے کر بھیجا تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو. وانزلنا الحديد، اور ہم ہی نے لوہا بھی نازل کیا ہے. بڑی اہم اور دلچسپ بات ہے، رسولوں کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ، کتاب کے ساتھ، میزان کے ساتھ، اور ہم نے ہی لوہا بھی نازل کیا. وانزلنا الحديد فيه باس شديد، جس میں شدید جنگ ہے یا جس میں شدید جنگ کی صلاحیت ہے. ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے اور فائدے بھی ہیں، دیگر فائدے بھی ہیں اس لوہے کے. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، اور تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ بات واضح کر دے کہ کون ہیں وہ لوگ کہ جو مدد کریں اللہ کی اور اس کے رسولوں کی غیب میں رہتے ہوئے. ان اللہ لقوی عزیز، یقین اللہ سبحانہ وتعالی خود قوی ہے اور زبردست ہے، آنے واحد میں دین غالب کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. یہ آیت مبارکہ بالکل واضح طور پر تمام انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد بیان کر رہی ہے، اور نہ صرف یہ کہ مقصد بلکہ میتھڈالوجی بھی بیان کر رہی ہے. لہذا یہ جو دو آیات ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، پہلے ان کا ترجمہ سن لیجئے. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 134 ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونو قوابین بالقسط، ہو جاؤ قسط اور عدل کے قائم کرنے والے، شہداء للہ، اور گواہی دینے والے بن کر اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے. ولو علی انفسکم، اور چاہے عدل و قسط کی گواہی تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو، او الوالدین، یا تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو، والاقربین، اور رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ جا رہی ہو. ان یکن غنیا او فقیرا، اگر وہ رشتہ دار غریب ہیں، غنی ہیں یا فقیر ہیں، فاللہ اولا بہما، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا زیادہ خیر خواہ ہے، ان کا بھلائی چاہنے والا ہے. ولا تتبعوا الہوا ان تعدلوا، اور دیکھو خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو کہ تم عدل نہ کرو. وان تلووا او تعرضوا، اور اگر تم روگردانی کرو گے، حق سے اعراض کرو گے، فان اللہ کانا بما تعملون خبیرا، تو جان لو کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے تمام اعمال کے بارے میں خوب باخبر ہے. ذہن میں رکھیے گا، اہل ایمان کو خطاب کیا گیا، کھڑے ہو جاؤ قسط عدل کے قائم کرنے والے بن کر اللہ کے لیے گواہی دینے والے. اب اس کی ذرا کمپیریٹو اسٹڈی کیجئے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 سے. یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ سورہ نساء اور مائدہ یہ دونوں جوڑا ہیں، جیسے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، اسی طرح سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ مزمل، سورہ مدثر، یہ جوڑے جوڑے ہیں، پیر پیر ہیں قرآن حکیم کے. لہذا ایک موضوع یا موضوع کا ایک حصہ ایک صورت میں آتا ہے تو دوسری صورت میں اس کا دوسرا حصہ آتا ہے، تصویر کا دوسرا رخ اللہ پاک دوسری صورت میں بیان کر دیتا ہے. لہذا اس پس منظر کے ساتھ ان دونوں صورتوں کو یا دونوں آیات کو ملا کر پڑھیں. پہلے فرمایا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کھڑے ہو جاؤ عدل و انصاف کے قائم کرنے والے بن کر اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن کر، چاہے یہ گواہی تمہارے اپنے خلاف جائے، رشتہ داروں کے خلاف جائے، والدین کے خلاف جائے، اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی نہ کرنا کہ تم عدل نہ کرو، اور اگر تم نے عدل نہیں کیا، اعراض کیا حق گوئی سے، حق بیانی سے، تو جان لو کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے تمام اعمال کو جاننے والا. اب آیت نمبر 8 پڑھیے سورۃ المائدہ. اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہوں, کونوا قوامین للہ, کھڑے ہو جاؤ اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے, شہداء بالقسط, گواہی دینے والے بن کر عدل و انصاف کی. دونوں کو سامنے رکھیے, وہاں فرمایا تھا قوموا بالقسط شہداء للہ, یہاں فرمایا قوامین کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, کھڑے ہو جاؤ اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے اور عدل کی گواہی دینے والے بن کر. ولا یجرمنکم شنآن قوم, اور دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے, الا اللہ تعدلوا, کہ تم عدل نہ کرو, اے دلو ہوا اقرب للتقوی, ہمیشہ عدل کیا کرو, یہی بات زیادہ قریب ہے تقوی کے, خدا خوفی کے. واتقوا اللہ, اور اللہ سبحانہ و تعالی کا تقوی اختیار کرو, ان اللہ خبیر بما تعملون, اور جان رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالی باخبر ہے. وہاں فرمایا تھا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا, یہاں فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون, جو تم کرتے ہو اس سے خوب باخبر ہے اللہ سبحانہ و تعالی. بہرحال دونوں مقامات پر جو انتہائی زوردار اور تاکیدی انداز اختیار کر کے رب کائنات نے اہل ایمان کو جس چیز کا حکم دیا ہے وہ کیا, کھڑے ہو جاؤ عدل و انصاف کے قیام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے گواہی دینے والے بن کر, اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے عدل و انصاف کے لیے گواہی دینے والے بن کر. کوئی اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت, اللہ سبحانہ و تعالی سے قرب, اللہ سبحانہ و تعالی کے سے تعلق کا ایک یقینی ذریعہ عدل و انصاف پر مبنی نظام کے قیام کی جد و جہد ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور بڑی اہم بات جو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جتنے بھی پیغمبر آئے دنیا میں, جن کا تذکرہ بھی سورہ حدید میں آیا, اگر ان کی رد و قطع, اگر ان کی داستان عظیمت قرآن حکیم سے پڑھیں تو ایک بات بالکل واضح ہے, نمایاں ہے, کہ عدل و انصاف کا قیام دنیا میں انتہائی مشکل ترین کام ہے. بلکہ بعض اوقات بعض ڈائمنشن دیکھیں تو شاید ناممکنات میں سے لگتا, لیکن تمام پیغمبروں کو اعلیٰ ترین نصب العین ایم شوڈ بی ہائی کا کانسیپٹ دیتے ہوئے ہمیشہ عدل و انصاف پر مبنی اس نظام کے قیام کے لیے بھیجا گیا. اور جیسے میں نے عرض کیا, اس کے نظام کے قیام کے لیے جو میتھڈالوجی رب کائنات نے بیان کی کہ تمام رسولوں کو ہم نے بینات دی, روشن دلائل معجزات دیے, اسی طرح ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھی نازل کی, شریعت کی تعلیمات جو عدل پر مبنی ہے, تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. لیکن اس میتھڈالوجی میں ایک بڑی اہم ڈائمنشن جو رب کائنات نے ایڈ کی ہے, وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ, اور ہم نے ہی لوہا بھی نازل کیا ہے. بعض اوقات پڑھتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے کہ کتاب کے ساتھ لوہے کا کیا میچ ہے, کیا آپس میں تعلق ہے. تو یہ بات بالکل واضح رہنی چاہیے کہ نبی رسول تبلیغ دین کے ساتھ ساتھ دین کے قیام کی جد و جہد کے لیے, ایک عدل اجتماعی پر مبنی نظام کے قیام کے لیے ہمیشہ سے ایک زبردست اجتماعیت فراہم کرتے رہے. اور جب اس اجتماعیت نے لوہے کی طاقت ہاتھ میں لی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کی, اور تقریباً 23 برس کی جد و جہد, ایک مسلسل جد و جہد کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں دین کا قیام, دنیا میں نظام عدل اجتماعی کا قیام جو ہے الحمدللہ, وہ مسلمانوں کی قربانیوں کی وجہ سے دین کے غلبے کی جد و جہد میں لوہے کی طاقت خاص طور پر ہاتھ میں لے کر باطل کے خلاف جنگ کر کے بالآخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد و تائید کی نصرت کے تحت اللہ کا دین غالب ہوا. اس کی واحد تاریخ انسانی میں واحد مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کیا ہوا عدل اجتماعی پر مبنی نظام ہے. ورنہ پوری تاریخ پڑھ لیجئے, خاص طور پر پیغمبروں کی تاریخ پڑھ لیجئے, ہمیشہ رد و قطع ہوتا رہا, دین کی دعوت دیتے رہے، نظام عدل اجتماعی کی دعوت دیتے رہے، لیکن کوئی نبی کوئی رسول بھی اپنے اس اعلیٰ ترین منصب تک دنیاوی اعتبار سے نہیں پہنچ سکا سوائے محمد رسول اللہ کے علیہ الصلوۃ والسلام. میں سے اشارہ کروں گا سمجھانے کے لیے. ایک اور بڑی بہترین مثال اگر اس اعتبار سے دیکھنا چاہیں پڑھنا چاہیں تو وہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. وہی سارا میتھڈولوجی طریقہ کار جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنایا تقریباً وہی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا. البتہ ایک بہت واضح فرق آپ کو نظر آئے گا کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جدوجہد اس میں معجزات کا بہت نمایاں کردار نظر آتا، اور خاص طور پر آخری مرحلہ جب آیا اور ارض فلسطین فتح کر دی گئی، اللہ کی طرف سے بشارت آ گئی کہ تم اللہ کے دین کے لیے نکلو، قتال کرو اللہ کی راہ میں، یہ ارض مقدس تمہارے لیے فتح کر دی گئی، پیغمبر بشارت دے رہے ہیں، لیکن پوری یہودی قوم بنو اسرائیل قرآن کی گواہی ہے کہ اپنے پیغمبر کو کورا جواب دیا. سورۃ المائدہ ہی پڑھ لیجئے، جب آیا حکم کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، قوم نے جواب دیا فذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کے جنگ کیجئے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ہم جنگ کرنے والے نہیں ہیں. کوئی بٹوین دا لائن میسج یہ بھی تھا، ذرا اس کو انڈرسٹوڈ سمجھیے گا، کہ آپ جائیے اور آپ کے پاس تو معجزات ہیں، آپ ایسا دکھاتے ہیں یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، لہذا آپ جائیے اور آپ اور آپ کا رب جائیے اور جا کے جنگ کیجئے، ہم جنگ کرنے والے نہیں ہیں، اس میں بڑے جبار لوگ ہیں، فائٹر ہیں، ہم ان سے جنگ نہیں کر سکتے. نتیجہ کیا نکلا؟ جب قوم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم نہیں مانا، ان کے اس حکم کی عدم حکم عدولی کی، ڈس اوبیڈینس کیا، نتیجتاً دین غالب نہیں ہوا، بلکہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شدید افسوس کے ساتھ، دکھ کے ساتھ بدعا لے کے گئے بنو اسرائیل کو، اے میرے رب ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، اے اللہ میرے اور اس فاسق قوم کے درمیان اب تفریق پیدا کر دے، میں ان کے درمیان رہنا بھی نہیں چاہتا. اور 40 سال تک صحرا سینا میں بھٹکتے رہے یہ بنو اسرائیل. یہ بدعا تھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی. وہ بات دوسری ہے کہ 40 سال بعد نئی نسل پیدا ہوئی، نوجوان جو ذہنی اعتبار سے فکری اعتبار سے آزاد تھے. اب یہاں یہ بات بھی سمجھ لینا چاہیے، ذرا تھوڑی دیر رکیے گا، کہ جو قوم ذہنی اعتبار سے غلام ہو وہ دنیا میں کوئی انقلابی کام نہیں کر سکتی، تبدیلی نہیں لا سکتی جب تک وہ ذہنی طور پر غلامی سے باہر نہ نکل آئے. کون سی تبدیلی، کس تبدیلی کی بات کی جا رہی ہے؟ آپ ابھی بھی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے غلام ہیں. 28,000 ارب روپے کا قرضہ جس قوم پر ہو، وہ بھیکاری ہیں، وہ بھیک مانگ رہے ہیں، وہ مانگے جائے آئی ایم ایف ورلڈ بینک کے سامنے نہیں تو چائنا رشیا یا اور دیگر لوگوں سے مانگے، بھیکاری ہوتا ہے. لہذا جب تک ہم اس ذہنی غلامی سے باہر نہیں آئیں گے، اپنے پیروں پر نہیں کھڑے ہوں گے فائنینشلی اور مورلی، جب تک کسی تبدیلی کی بات نہ کریں. تبدیلی ٹھیک ہے گریجولی آتی آئے گی انشاءاللہ، لیکن ذہنی طور پر تیار قوم جو قربانیاں دینے والی ہوں وہ پھر جا کر تبدیلی کے جو ہے واقعتاً تبدیلی برپا کرتے ہیں. لہذا سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، پوری کی پوری قوم جس نے جواب دیا فذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اللہ کی طرف سے عذاب آیا، صحرا سینا میں 40 سال تک بھٹکتے رہے، یہاں تک کہ پھر آزاد قوم، ایک آزاد نوجوانوں پر مبنی ایک قوم آئی جس نے طالوت کی سرکردگی میں جہاد کیا، اور بالآخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارض فلسطین فتح کیا. فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی، یہ دونوں کے دونوں وہ حالات ہوتے ہیں جس میں زندگی بہت مشکل ہوتی ہے، اور بہرحال ایسے ہی لوگ تبدیلیاں لاتے ہیں اور انقلاب برپا کرتے ہیں. نتیجتاً طالوت کی سرکردگی میں 40 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے قتال ہوا، اور بالآخر ارض فلسطین فتح ہو گئی. اب آئیے ذرا کمپیریٹولی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا تھا تاریخ انسانی کی واحد مثال، کامل ترین مثال، کہ جو عظیم ترین انقلاب برپا کیا اس کی دعوت دینے والے بھی خود محمد تھے علیہ الصلوۃ والسلام، تنے تنہا اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. ہرا سے جب تشریف لا رہے ہیں وحی کے نزول کے بعد تو اکیلے ہیں، تنہا ہیں، آپ ہی نے دین کی دعوت دی، توحید کے پر مبنی جو نظام خلافت یا عدل اجتماعی کی بنیاد ہے، اور یہاں سے وہ انقلابی نظریے کے بعد انقلابی جد و جہد کا آغاز ہوا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سارے انقلابی مراحل بھی خود تنے تنہا اپنے ساتھیوں کے ساتھ طے کی. الحمدللہ جو مختصراً عرض کر رہا ہوں، مختصراً وقت نہیں ہے، کسی بھی انقلابی جد و جہد یا انقلاب کے لیے نظریہ انقلاب ضروری ہوتا ہے. کس بنیاد پر آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں، بیس کیا ہے، نظریہ کیا ہے، تھاٹس کیا ہیں، خیالات کیا ہیں، نظریات کیا ہیں. آپ کسی نظام کو غلط سمجھتے ہیں تو نیا نظام لانا چاہتے ہیں. جمہوریت کی بنیاد پر جمہوری نظام ہی، جمہوریت ہی کی بنیاد پر الیکشن یا سلیکشن کرنے کے بعد کسی نظام کو آپ بدل نہیں سکتے، اسی نظام کا پارٹ ہیں، حصہ ہیں. سم چینجز، پلیئر چینجز ہو جاتے ہیں نا، آپ کی ٹیم پرفارم نہیں کر رہی، آپ نے ان کو بھگا دیا، نکال دیا اور دوسری ٹیم لے آئے، ینگسٹر ہیں، ابھی بلینڈر کر رہے ہیں، بنگلہ دیش سے بھی ہار گئے، افغانستان سے بھی ہارتے ہارتے رکھے، لیکن بہرحال سیکھ ہی جائیں گے. ایسے ہی نئی ٹیم آ گئی ہے، لیکن سسٹم وہی ہے، نظام وہی ہے، اس نظام میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. افراد یا چہرے بدل گئے، سپیکرز بدل گئے، بس اس سے زیادہ نہیں. نظام میں تبدیلی نظریے کی بنیاد پر ہوتی ہے. شرک پر مبنی نظام تھا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، توحید پر مبنی نظریہ توحید دیا محمد رسول اللہ نے، لا الہ الا اللہ، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تم فلاں پا جاؤ گے. یہ ہے نظریہ انقلاب جس کی بنیاد پر عظیم ترین انقلاب برپا فرمایا محمد رسول اللہ نے. اس مشرکانہ نظام کو ختم کیا جس میں ظلم تھا، سب سے بڑا ظلم شرک ہے، اسی کی بنیاد پر پورا معاشی نظام تھا. بت پرستی نہیں، یہ بت پرستی محض کوئی رسم نہیں، یہ پورا ایک معاشی نظام تھا. بتوں پر چڑھاوے چڑھتے تھے سالانہ بنیادوں پر، حج پر، اور جو قوم یا قبیلہ اپنے بت کے نذرانے نہیں لاتا تھا اس کے بت کو خانہ کعبہ سے نکال دیا جاتا تھا. لہذا اپنے بت کو آنر دینے کے لیے، عزت دینے کے لیے کہ وہ بیت اللہ میں رہے، سارے سال قبائلی نظام میں قبیلے یا قبیلے والے محنت کرتے تھے اور چڑھاوے چڑھاتے تھے بت پر. وہ بتوں پر چڑھنے والے چڑھاوے کس کی جیب میں جاتے تھے؟ یہ تھا وہ نظام، معاشی نظام سارا کا سارا جو بت پرستی پہ مبنی تھا. اسی بنیاد پر سرداری قائم تھی قریش کی، قریش کی اسی بنیاد پر مونوپولی تھی پورے عرب میں. لی الاف قریش ان الافہم رحلت الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت. رب کائنات نے شرم دلائی ان قریش کو کہ اس رب نے تمہیں سردی اور گرمی کے موسم سے مانوس کیا. سردیاں آتی ہیں تو یمن تک جاتے ہو کاروبار کرتے ہو، اور گرمیاں آتی ہیں تو شام تک جاتے ہو کاروبار کرتے ہو، پورے سال تمہارے تجارتی قافلے چلتے ہیں. کچھ شرم کرو، اس رب کی عبادت کرو جس نے الذی اطعمہم من جوع، جس نے تمہیں بھوک میں کھانا کھلایا، وآمنہم من خوف، اور جس نے تمہیں امن بخشا خوف میں. لہذا یہ تھا ان کا معاشرتی نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام جو بت پرستی پہ مبنی تھا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سب سے پہلے اس نظریے توحید کی بنیاد پر اس مشرکانہ نظام کو چیلنج کیا. یہ الفاظ موجود ہیں ابو سفیان کے ریکارڈ پر، جب عمار بن یاسر نے جا کر دار الندوہ میں تمام قریش کے سرداروں کو دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. سارے سرداران قریش موجود ہیں جن کے سامنے ایک نوجوان صحابی جا کر دین کی دعوت رکھتا. ابو جہل اٹھا مارنے کے لیے، اس کی جرت کیسے ہوئی ہمارے سامنے آ کر کلمہ توحید کا. اس نے ابو سفیان نے بٹھایا، بیٹھو میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ جو محمد دعوت دے رہے ہیں لا الہ الا اللہ، اگر ہم یہ کلمہ پڑھ لیں تو ہمارا سارا معاشی نظام، معاشرتی نظام تباہ ہو جائے گا. سنگل ورڈ لا الہ الا اللہ پورے نظام کو چیلنج کر رہا ہے. اور یہ مشرک سردار جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کے کیا معنی، تب کلمہ نہیں پڑھتے تھے. آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اس کے اثرات کہاں تک جا رہے ہیں، اس کی تلوار کی تیز کہاں کہاں لگ رہی ہے، اکثر و بیشتر ہمیں پتہ ہی نہیں. سو دانوں کی تسبیح پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، لیکن یہ لا الہ الا اللہ سیاسی اعتبار سے کیا حکم دے رہا؟ مسلمانوں کی سیاست کیا ہے؟ مسلمانوں کا اجتماعی نظام کس بنیاد پہ چلتا ہے؟ ایک ورڈ ہے لا الہ الا اللہ کے معنی حاکم اللہ سبحانہ تعالی ہے. حکم دینے کا اختیار کس کو ہے؟ پوچھئے ذرا اپنے آپ سے، اس دنیا کا، اس رب کا، اس کائنات کا رب کون ہے؟ جب رب اللہ سبحانہ تعالی ہے تو حاکم کسے ہونا چاہیے؟ 51% لوگوں کو، 51% ووٹ اگر آپ کو مل جائے وہ بھی پکڑ دکڑ کے، تم بھی آ جاؤ تم بھی آ جاؤ بھائی نہیں ہو میں بھی ووٹ دے دو، یا 15 افراد تو زبردستی ووٹ دلوائے گئے. پنجاب کی گورنمنٹ ایسے نہیں بن گئی زبردستی کہ اگر نہیں دو گے تو کے بعد ڈیش 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 ڈیش. لہذا ایسی گورنمنٹ جس میں 51% سے فیصلے ہو رہے ہوں، پارلیمنٹ جہاں 51% لوگ اگر سود کو جائز قرار دے دیں تو وہ جائز ہو جائے گا، شراب کو جائز قرار دے دیں وہ جائز ہو جائے گی، دو مردوں کی شادی اگر میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہو رہی ہے، دونوں مرد اگر راضی ہیں ایک شوہر اور بیوی کی حیثیت میں، تو وہ مرد اور عورت، وہ دونوں مرد ایک بیوی اور ایک شوہر کی حیثیت میں قانونی اعتبار سے مانے جاتے ہیں. کن ممالک میں؟ جو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کہلاتے ہیں، سویلائز ممالک کہلاتے ہیں. یہ ہے آپ کی جمہوریت. جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں لوگوں کو گنا کرتے ہیں، اور گنتے بھی کیسے ہیں میں یہاں بیان نہیں کر سکتا، تولا نہیں کرتے. اقبال نے تو کہا تھا، اقبال کا پاکستان قیام قائم کرنے والے، ذرا اقبال کو سنیں، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. یہ جمہوریت آئی کہاں سے؟ کیا اللہ کے نبی نے بھی ووٹ لیے تھے؟ کیا اللہ کے نبی نے بھی اپنے آپ کو پیش کیا کہ مجھے ووٹ دو میں جا کر پارلیمنٹ میں اللہ کا دین غالب کروں گا؟ فرانس سے آیا ہوا انقلاب جو پیور ویسٹرن ہے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. گندے انڈے قرار دیا اقبال نے اس جمہوری نظام کو. میاں نجار بھی چھیلے گئے ان سے، نہایت تیز ہیں آزادی کے رندے. نجار سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ بڑائی کو کہتے ہیں، بڑائی جو رندہ لگا رہا ہے. وہ یہ کہتا ہے میاں نجار بھی چھیلے گئے ان سے، نہایت تیز ہیں آزادی کے رندے. الیکشن ممبری کرسی صدارت بنائے خوب آزادی نے پھندے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. یاد آپ کلمہ توحید سیاسی اعتبار سے ہمیں یہ حکم دے رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. حاکم وہ ہے. معیشت میں رب کائنات نے سود کو حرام قرار دیا ہے، لہذا 51% نہیں 100% لوگ اگر سود کے بارے میں فیور میں ووٹ دیں تب بھی سود حلال نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو حرام کس نے کیا؟ شراب پر ووٹنگ ہو رہی ہے حلال ہونی چاہیے، سندھ اسمبلی تو تیار ہو گئی، ہاں سائیں بہت مشکل سے ملتی ہے، پرمنٹ ملنا چاہیے. ہاں تو کیا 51% 100% شراب کو فیور میں ووٹ دے دیں تو کیا شراب حلال ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں. یہ ہے سیاسی نظام اسلام کا کہ قرآن و سنہ سپریم، قرآن و سنہ شڈ بی دا سپریم لا. اور بحمد تعالیٰ یہ آپ کے آئین کی سب سے پہلی شکل ہے. اپنا آئین تو پڑھیے لکھا ہوا کیا ہے، پورا کا پورا اسلام آئین میں موجود ہے. سوال یہ ہے قوت نافذہ کہاں سے آئے گی؟ وہ قوت نافذہ جو آئین کے مطابق، قرآن و شریعت کے مطابق دین کو نافذ کر سکے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس دین کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے اگر جمہوریت ہے ہی صحیح، ہو سکتا ہے مباح ہے، تو کم از کم وہ دین اسلام ہے کیا جو کہ سیاسی سطح پر، معاشی سطح پر، معاشرتی سطح پر ایک نظام عدل اجتماعی ہمیں عطا فرما رہا ہے؟ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. دین اسلام محض نماز روزے کا نام نہیں ہے، یا دین اسلام محض فلاحی کاموں کا نام نہیں ہے. دین اسلام ایک آرگینک ہول ہے جس میں عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، رسومات بھی ہیں، حقوق و لباد بھی ہیں، اور سیاسی، معاشی اور معاشرتی احکامات بھی ہیں. میں بہت ادب کے ساتھ علماء کرام سے بھی گزارش کروں گا، خدا کے واسطے دین اسلام کا ایک مکمل تصور لوگوں کے سامنے لائیے، بحث چند عبادات یا رسومات یا نصاب تعلیم کی بنیاد پر اس میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے اس بنیاد پر گڑبڑ نہ کریں۔ خدا کے واسطے اگر تحریک اٹھانی ہے، اگر دین اسلام کے حوالے سے کچھ شرم اور حیا ہے اور غیرت باقی ہے، تو دین اسلام کا پورا تصور دیجئے اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں، ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے ارباب اقتدار کو پورے کے پورے دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور پورا کا پورا دین اسلام جو اصل دین ہے، وہ اس کو سیاسی سطح پر، معاشی سطح پر، معاشرتی سطح پر، یہاں تک کہ تعلیمی نظام کی سطح پر بھی اس کو امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے تیار رہیں، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ تنظیم اسلامی کے تحت 30 ستمبر سے ریاست مدینہ کا حقیقی تصور کے حوالے سے الحمدللہ ایک تحریک کا آغاز کیا جا رہا ہے، ایک مہم ہے۔ عوام الناس کو بھی اویئرنیس دیں، حکومت سے بھی گزارش کریں، حکمرانوں سے بھی گزارش کریں کہ خدا کے واسطے ریاست مدینہ کیا ہے، اس کی خد و خال کیا ہے۔ یہ انشاءاللہ تحریک ہے، 30 ستمبر سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، اتوار سے صبح انشاءاللہ 10 بجے گلشن اقبال بیت المکرم مسجد کے بالکل سامنے کراچی میں یہ کانفرنس ہو رہی ہے، اور کراچی کے الحمدللہ جو ٹاپ کے ہمارے مقررین ہیں، جماعت اسلامی کے، تحریک اسلامی کے اور بھی دیگر مقررین انشاءاللہ اس میں بھی شرکت کریں گے۔ آپ حضرات سے گزارے اس میں بھرپور حصہ لیں، اس کے لیے ہینڈ بلز، اس کے لیے اور دیگر چیزیں بھی الحمدللہ جو واٹس ایپ ہو سکتا ہے وہ ہم کر رہے ہیں، اور خاص طور پر جو لوگ حکمرانوں سے یا حکومت سے وابستہ ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ خدا کے واسطے سنجیدگی کے ساتھ دین اسلام کا صحیح ترین اسلامی ریاست، اسلامی فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے، محمد رسول اللہ نے کیسے قائم کی اور آج کیسے قائم ہوگی، اس کے لیے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، علماء کرام کی کیا ذمہ داریاں، یہ سب انشاءاللہ سب مل جل کر کریں گے انشاءاللہ العزیز، تو اللہ نے چاہا تو دین غالب ہوگا۔ اور یاد رکھیے، مملکت خداداد پاکستان اسی مقصد کے لیے بنایا گیا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا، آواز دیجئے، کوئی نہیں یہاں پر کچھ نہیں کرے گا انشاءاللہ العزیز، پاکستان کا مطلب کیا، یہ ہے وہ نعرہ جو الحمدللہ بنیاد ہے پاکستان کی، اور اسی بنیاد پر یہ ملک قائم رہے گا انشاءاللہ، اور قیامت تک قائم رہے گا، اور اللہ نے چاہا تو اس لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہاں نظام عدل اجتماعی بھی قائم ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔